پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. درود بھیجیے محمد والے، عزاداران امام حسین علیہ السلام، امام بارگاہ بزم فاطمہ میں عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس معرفت دین کے عنوان سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دین اور دیندار کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے کہ ایک حقیقی دیندار کی، ایک وہ انسان جو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرے، اور دین حنیف ابراہیم کی پیروی کرتا رہے۔ گزشتہ مجالس کا خلاصہ اگر عرض کرنا چاہوں تو یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہر مکتب، ہر قبیلے، ہر نسل، ہر زبان کا فرد شامل ہو کر در حقیقت اس مجلس عزا کی حقانیت پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، یہاں آپ کو سنی بھی نظر آئے گا، یہاں بریلوی بھی بزم ادب میں آتا نظر آئے گا، یہاں اہل حدیث بھی آپ کو اس دہلیز پہ نظر آئیں گے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی در حقیقت جبین عقیدت اس در پہ جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسائی بھی اپنی حاجات کی برابری کے لیے در حسین کو اپنی منزل قرار دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس بنا پر یہ پوری انسانیت کے لیے ایک درسگاہ ہے، اور جب امام کی بات آتی ہے، جب نبی کی بات آتی ہے، جب ولایت کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، تو پوری انسانیت کی بات آتی ہے۔ اس لیے کہ نہ دین کسی قوم و قبیلے کے لیے ہے، نہ نبی کسی خاص خاندان کے لیے آیا ہے، اور نہ اس کی حجت اور اس کا خلیفہ اور اس کا امام کسی خاص نسل کے لیے مبعوث ہوا ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو معراج تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس بنا پر یہ درسگاہ حسینی ہے, اور جس کو میں نے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں کی پوائنٹس کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے اپنے ہاتھ میں. کی پوائنٹس یعنی جس سے پوری بحث کا خلاصہ آ سکے. یہ عزاداری بیداری ہے, بیدار ہونا ہے. کیسے بیدار ہونا ہے؟ کہ جس طرح جناب زینب کے خطبات نے در حقیقت عالم اسلام کو بیدار کر دیا کہ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو, یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو, ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو, خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. بھائی کربلا کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا سے یزیدیت کو مٹاتے چلے جاؤ, نابود کرتے چلے جاؤ, اور جتنا جتنا ذکر حسینیت ہوتا رہے گا, حسینیت کا کارواں بڑھتا رہے گا, یزیدیت کی تاریکی, یزید کی تیرگی, اس کی ظلمت اور اس کی حقیقت نابود ہوتی رہے گی, حسینیت کا سورج طلوع ہوتا چلا جائے گا. تو بس کربلا رسم و رواج کا نام نہیں ہے, عادات و رسوم کا نام نہیں ہے, عزاداری بیداری ہے. اور جیسا کہ آپ مسلسل آگاہ اور بیدار ہیں اور ہوشیار ہیں, ایک دفعہ پھر دشمن کمین گاہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. یہ کون بی بی ہے جو صرف نواسی رسول نہیں ہے, صحابیہ رسول ہے, جس نے رسول اللہ کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو کئی سالوں تک دیکھا ہے. صحابیہ کی منزل پہ فائز ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا, یہ علی کی بیٹی, یہ کربلا کی شیر دل خاتون, یہ ام المصائب, یہ شریکت الحسین, یہ ثانیہ زہرا آج بھی دشمن کے ہاتھوں اس کا مزار اور اس کا روزہ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ ثانیہ زہرا آج بھی مظلوم ہے. بات آتی ہے فرقہ واریت کی, بات آتی ہے شیعہ سنی فسادات کی. ہمیشہ سے شیعوں نے بھی کہا ہے اور اہل سنت علماء نے بھی کہا ہے کہ جو علمی اختلاف ہیں دونوں مکاتب کے درمیان, وہ علمی اختلاف ہیں, وہ علمی اختلاف علمی ہی ماحول میں ڈسکس ہونے چاہیے. توجہ فرمائیے گا, علمی اختلاف ہیں ہمارا, چونکہ مختلف علماء اہل سنت سے, مختلف مکاتب اہل سنت کے علماء سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, تو اس بات پر کہتے ہیں کہ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان قابل بحث ہیں, لیکن اس کو اکیڈمک ماحول میں ہی در حقیقت زیر بحث لانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے مشترک ہے, جو چیز ہماری میراث ہے, جس چیز پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے. تو طے یہ پایا تھا کہ ہم اپنی مجالس سے, اور وہ اپنے ممبروں سے, وہ اپنی محراب سے, وہ محفل میلاد میں, وہ اپنی مجالس سے اذان میں اس چیز کو بیان کر, ہم نے کہا ہم بھی بیان کریں گے, تاکہ در حقیقت ایک ایسی صورتحال سامنے آئے. عزیزان گرامی, تو صحابیہ رسول کون؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا. کہ آج پوری کوشش یہ ہے دشمن کی, پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا آپس میں باہم دست و گریبہ کیا جائے, لڑایا جائے. فرقہ واریت مسلمان ہمیشہ سے ہیں, اور یعنی ہمیشہ سے مراد یہ کہ جب سے اسلام آیا ہے مسلمان اس کے ماننے والے موجود ہیں, اور یہ علمی اختلاف موجود ہے. لیکن یہ علمی اختلاف کبھی قتل و غارت, دہشت گردی, لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو ذبح کرنا, ان کو تہتے کرنا, ان کے گھروں کو آگ لگانا, اس بات کا سبب نہیں بنا. اگر بات ہی فرقہ واریت کی آ رہی ہے تو میں آپ کو تاریخ کے اوراق میں لے جانا چاہتا ہوں. 1925 فرقہ واریت کا آغاز کب ہوا؟ کہ جب سعودی عرب میں, توجہ فرمائیے گا, نجدیوں کی حکومت آئی. آل سعود ایک خاندان ہے جس کی حکومت آئی, اور اس نے آتے ہی در حقیقت جنت البقیع نامی قبرستان کو, کہ جس میں اہل بیت, صحابہ اکرام, امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء الہی، بزرگان دین، اسلاف قوم و ملت کی قبور موجود تھی، سب کو منہدم کر دیا، کربلا معلہ کو منہدم کیا، فرقہ واریت وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اور شیعہ سنی اس بات پہ متفق ہیں کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والا یہ ٹولہ، یہ دہشت گرد اور یہ تکفیری کلدم گروہ نہ یہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، بلکہ ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا بھر سے دہشت گردوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ہماری حکومت بھی در حقیقت ان کی پشپنائی کرتی ہے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پنجاب کی صورتحال دیکھیے، ٹھٹا کی صورتحال دیکھیے، یکم محرم کو کراچی میں فائرنگ کا سلسلہ اور ایک شہادت، اور اسی طریقے سے شہداد کوٹ اور اندرون سن کی صورتحال، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ یہ یزیدی ٹولہ، یہ دہشت گرد جو سنیوں کو اس بنا پر کہ یہ المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں، اولیاء الہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اہل تشیع کو کہ وہ یا علی مدد کہتے ہیں، اس بنا پر واجب القتل سمجھتے ہیں، اس بنا پر ان کا خون بہانا مباح سمجھتے ہیں۔ تو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنیا بھر کے دہشت گرد جمع ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طرح منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے صبر کا، اور حسن نصر اللہ نے یہ پیغام دے دیا، توجہ فرمائیے گا، کہ اب تم جس خیبر کے میدان میں آ رہے ہو، وہاں سے تمہیں اپنی لاشیں اٹھا کر بھی بھاگنا نصیب نہ ہوگا۔ گرانی، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، جناب زینب صرف اہل تشیع کی نہیں ہیں، یہ اہل سنت کی بھی ہیں، تمام ممالک کو، مسالک کو، تمام فرقہ اسلامیہ سے متعلق ہے جناب زینب کی۔ اور مصر میں آپ چلے جائیے، وہاں پر بھی جناب زینب کا ایک مزار موجود ہے، وہاں پر بھی عقیدت و احترام موجود ہے جناب زینب سے متعلق۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، سب جناب زینب کی عظمت اور قداست و پاکیزگی اور مقام و رتبے کے قائل ہیں، لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، تو عزداری بیداری ہمیں متوجہ ہونا ہے، مسلمانوں کو، شیعہ سنی کو یونٹی کا پیغام دینا ہے کہ اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانے اور اس کے خلاف لائے عمل تیار کریں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو معرفت دین یہ درسگاہ حسینی ہے، معرفت دین ہے، دین یعنی خدا کا میسج آیا ہے تمہاری طرف، خدا کا پیغام آیا ہے، یہ آئین زندگی ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اسے پہچانو۔ اور یہ اس درسگاہ کا معلم حسین ابن علی ہے، تمام انسانیت اس کی شاگرد ہے۔ اجزان گرامی، تو بس گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا نے کہا کہ اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے، دینداری کا لفظ بھی خدا نے استعمال کیا۔ آج جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں دو اصطلاحوں کو کھولوں گا آپ کے سامنے، ایک دینداری ہے اور ایک دین محوری ہے۔ ویسے تو ہماری یہی کہا جاتا ہے جناب بڑے دیندار مذہبی آدمی ہیں، لیکن یہ مذہب میں انتہا پسندی کہاں سے آئی، توجہ فرمائیے گا، دہشت گردی کا عنصر کہاں سے آیا کہ لوگ جو ہیں وہ نعرہ تکبیر لگا لگا کر گلوں کو ذبح کریں خنجروں سے، تلواروں سے، کبھی مسجد کو، کبھی امام بارگاہ کو، کبھی محفل میلاد کو۔ تقریباً 2006 کا واقعہ ہے، جب ہمارے برادران اہل سنت میلاد نبی بنا رہے تھے نشتباغ میں، شہداء اہل سنت، کبھی چرچوں کو، کس دین نے اجازت دی ہے کہ تم بلا وجہ انسانوں کو قتل کرتے پھرو، یہ انتہا پسندی کہاں سے آئی؟ تو آج بات واضح ہو جائے گی کہ یہ انتہا پسندی ہے جو دینداری اور دین محوری۔ خدا نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے؟ دینداری کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ دینداری در حقیقت دین محوری کا نتیجہ ہونی چاہیے۔ دیندار یعنی دار یعنی رکھنے والا، دیندار یعنی دین کا رکھنے والا، اور دین محور توجہ فرمائیے گا، دین محور یعنی جو دین کے گرد گھومتا ہو، اس کی پوری زندگی دین کے گرد گھومتی ہو، اس کی زندگی کا خلاصہ دینی تعلیمات ہوں. یہ دو اصطلاح انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا. تو اللہ نے کہا وَهُوَ مُحْسِن مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، توجہ کرنے سے اللہ کو ہمیشہ اپنے کاموں میں یاد رکھنے سے انسان وجی بن جاتا ہے، خدا کی ہاں صاحب مقام و منزلت بن جاتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء الہی و ائمہ تحریک کو کیا کہتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشوالنا عند اللہ. بھائی آپ خدا کی عبادت کرتے کرتے اس منزل پر فائل ہو گئے، حتی آتا کل یقین، کہ یقین کی منزل پہ آ گئے. اب اگر یقین کی منزل پہ کوئی ہے تو سلونی کے منبر سے ایک آواز آتی ہے کہ اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کی یقین میں اضافہ نہ ہو. علی کے یقین میں کیوں، علی اس منزل پہ فائدہ ہے، حتی آتا کل یقین، یقین کے منزل پہ فائد ہو گئے. یا وجیہن عند اللہ اشوالنا عند اللہ، کہ اے صاحب وجی شخصیت، اے صاحب مقام و مرتبہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے. تو دین در حقیقت انسان کو، اور یہی وجہ ہے زیارت عاشورا کیا پڑھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ وجی شخصیت کے تذکرہ کرنا ہے، اس سے اپنا حاجات کا دامن بھر لینا ہے، جناب یہ مل جائے وہ مل جائے. اکثر ہماری عادت ہوتی ہے نا، دو اصطلاحیں ہوتی ہیں، اس کو میں پہلے فارسی میں بیان کروں گا پھر اس کو اردو میں بیان کروں گا. اس کا لطف اسی میں ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک ہوتا ہے طلبکار، ایک ہوتا ہے بدہکار. طلبکار وہ ہوتا ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے، وہ طلب کر رہا ہے قرض خواہ، اور ایک ہوتا ہے بدہکار جس کو قرض دینا ہوتا ہے. ہم ہمیشہ طلبکار ہوتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، مولا یہ ہو جائے، مولا وہ ہو جائے. اب اللہ کہے گا جناب تھوڑا سا ہمارا بھی کام کر لیجئے، تھوڑی سی ہماری بھی کچھ عبادت کر لیجئے. خدا عبادت کا محتاج نہیں ہے، میرا موضوع نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں گزر رہا ہوں. تو کچھ لوگ طلبکار ہوتے ہیں، ہمیشہ مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ دے دو وہ دے دو. لیکن جب مانگنے، جب ان سے مانگا جاتا ہے، جب ان سے کسی چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے شان خالی کرنے لگتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. دین یہ سکھاتا ہے بھائی، اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں اور جاتے ہی، یا آپ کے گھر میں، میں آپ کو کہوں گا تو آپ کہیں جناب ہمیں کیوں نشانہ بنا رہا. آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آتے ہی سیدھا فریج میں دروازہ کھول کے جناب کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا تلا ہے، تو آپ کہیں عجیب مہمان ہے. پھر مہمان آئے ہو تو یقیناً چائے بھی ہوگی، ٹھنڈا بھی ہوگا، گرما بھی ہوگا، توازو بھی ہوگی، پذیرائی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو یہ آداب مہمانی کے خلاف ہے، کوئی مہمان جائے اور سیدھا باورچی خانے میں فریج کا دروازہ کھول لے. تو پہلے اپنا کام کرنا ہے، بعد میں اللہ سے دعا. خدا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تیری عبادت پھر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. ادب بندگی ہے، ادب دین ہے کہ پہلے جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جو نبی نے تقاضا کیا، جو اہل بیت نے تقاضا کیا ہے، جو قرآن نے تقاضا کیا، اسے پورا کریں، بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یا وجیہن عند اللہ، صاحب وجیہ وجیہ کیا کہتے ہیں دعائے زیارت عاشورا میں، اللہم اجعلنی عندک وجیہن بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یہ جو میں کہتا ہوں نا، یہ مجالس دستگاہ ہے، یہ انسان ساز مجالس ہیں، یہ فرش نہیں، یہ عرش ہے جو بلندی تک پہنچا دیتا ہے. یہ مجالس جہاں پر نام حسین ابن علی لیا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ ملائکہ مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں، اور اتنی بہتات ہے اس آمد و رفت میں، اتنی کثرت ہے کہ مجلس ختم ہو جائے اور وہ ملائکہ جو شرف ہے زیارت فرش اعلی حاصل نہ کر پائیں، مجلس تمام ہو جائے تو جو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں ان سے در حقیقت وہ نور مجلس اعلی لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجالس انسان ساز ہیں، انسان بناتی ہیں. ایمان کامل دیتی ہیں، انسان کو دین محور بناتی ہیں۔ درود بھیجی محمد و آل محمد۔ تو صرف اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اکثر میں کہتا ہوں توبہ تین قسم کی ہوتی ہے، ایک کان والی توبہ ہوتی ہے، ایک تسبیح والی توبہ ہوتی ہے، ایک علم والی توبہ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ درو بھیجے محمد وال محمد۔ ایک کان والی توبہ ہوتی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، انسان توبہ سے ہی توبہ کر لیتا ہے۔ ایک علم والی توبہ ہوتی ہے، علم پہ جاتا ہے، محبت اہل بیت تو ہے نا دل میں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی نوجوان کو خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دل میں محبت اہل بیت ہے جو اسے علم تک لے جاتی ہے، مسجد تک لے جاتی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو پھر نوجوانوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں، وہ بھی ذکر کروں گا، یہ بھی ضروری ہے نوجوان بچوں کے لیے۔ یہ مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خطرات سے، گناہوں سے، برائیوں سے، فسادات سے، ہر اس چیز سے بچائیں جو ہمارے ایمان کو، عقیدے کو، نظریے کو، محبت اہل بیت کو نقصان پہنچائے۔ تین قسم کی توبہ ہے، کانوں کی توبہ، علم کی توبہ، ابھی علم سے ہٹتا نہیں بیچارہ، پھر بہکنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں بہکنا شروع ہوئی، کان بہکنے شروع ہو گئے، اور ایک تسبیح والی توبہ ہوتی ہے۔ تسبیح والی توبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں شبہ قدر میں، 70 مرتبہ یا 100 دفعہ استغفر اللہ، کیا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل دل پر پتہ ہی نہیں کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک آیت اللہ تھے آغا شریعت مرحوم، وہ کہتے تھے کہ آپ خدا سے جھوٹ بولو، تو ہم جیسے مقدس میں آپ جو لوگ ہوتے تو کہتے تھے آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، امام تو کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولو، کہنا اور کیا، دل میں تو تمہارے وہی 400 بیزی ہیں نا، ابھی تو استغفار پڑھ رہا ہوں، صبح جا کے جو ہے وہ 9 بجے اٹھ کے پریزنٹ لگا کے واپس آ جاؤں گا، یہ تو جھوٹ ہو گیا نا۔ حقیقی استغفار یہ ہے کہ انسان عمل کی منزل میں گناہ سے دور ہو جائے۔ بلکہ درود بھیجے عظمت محمد علیہ وسلم۔ عمل کی منزل میں گناہ دو، اسی یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حقیقی ذکر الہی ہے کہ مقام عمل میں تمہاری بہکتی ہوئی آنکھیں، تمہارے بہکتے ہوئے کان، تمہاری بہکتی ہوئی زبان، تمہارے لڑکھڑاتے قدم، تمہارے بہکتے ہوئے ہاتھ خدا کی اطاعت میں آ جائیں، یہ ہے ذکر الہی۔ یہ جو ہمیں اہل بیت کا ذکر دیا گیا، یہ مجالس ذکر اہل بیت ہیں۔ یہ جو کہا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ علی نور ہے، علی زندگی ہے، علی آب حیات ہے، جو ذکر علی کے آب حیات کو پی لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ نہ صرف کہ خود وجی ہیں بلکہ جو ان سے متمسک ہو جاتا ہے اسے بھی صاحب وجاہت کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، اور دعائے توسل میں کیا کہتے ہیں، یا وجیہن، وہاں کہہ رہے یا وجیہن عند اللہ، اور یہاں کہہ رہے ہیں خدا مجھے امام حسین کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں، دونوں دنیاوں میں، دونوں عالموں میں وجیہ قرار دے۔ بس پتہ چل گیا کہ جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جائے وہ صاحب وجاہت ہو جاتا ہے۔ اگر سلمان آ جائیں فارس سے اٹھ کر منا اہل بیت بن جاتے ہیں، فضا آ جائے تو حافظ قرآن بن جاتی ہے۔ صاحب وجاہت کر دیتے ہیں، صاحب مقام کر دیتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت اہل بیت کے ذکر کا اعجاز، یہ ہے اولیاء خدا کے ذکر کا اعجاز، یہ ہے دین کا اعجاز کہ انسان کو نکھار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس گفتگو کو آگے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو بس پتہ چلا دین انسان ساز، اہل بیت انسان ساز، قرآن انسان ساز، مجالس انسان ساز، انسان کو بنانے والی، کردار بنانے والی، آخرت سنوارنے والی۔ اب یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر میرا اور آپ کے عمل میں ذرہ برابر تبدیلی آ جائے، سمجھ جائیے کہ آج آپ کا پرسہ قبول ہو گیا، پرسہ قبول ہو گیا آپ کا۔ آپ پرسہ دینے آئے ہیں نا، آج دو شہزادوں کا تذکرہ ہے، زیارت بھی برآمد ہوئی، آج اس کو تذکرہ دینا ہے جس کا آج روزہ آج بھی بمباری کی زد پر ہے، مظلومہ، مخدومہ، مستورہ زینب بنت علی۔ تو آج کا پرسہ قبول ہو گیا آپ کا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہاں سے عزم لیا، ارادہ لیا، حوصلہ لیا کہ خدا کے دین پر عمل کرنا ہے، درسگاہ حسینی کا بہترین شاگرد بننا ہے۔ درود جی محمد و آل محمد کا۔ اور جو بھی ان سے متمسک ہو جاتا ہے نا، اس کو کیسے وجی کر دیتے ہیں، کیسے وجی ہو جاتا ہے انسان، اس کی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجلس انٹرنیٹ پہ جائے گی، جو انٹرنیٹ پہ سنتے رہتے ہیں ہمیں، ان کے لیے یہ مثال شاید عام سی ہو، کئی بار تکرار بھی ہو چکی ہو، لیکن آپ کے لیے چونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہیں، تو اس لیے آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ کا نوجوان بچے خصوصاً، اور میرے مخاطب ہی زیادہ تر میرے نوجوان بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اور آپ اپنی زندگی گزار چکے، پختہ ہو گئے، ان بچوں نے زندگی گزارنی ہے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، بچوں کو لے کر آئیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، فرش اعضا پر، تاکہ مجلس کی نورانیت در حقیقت ان کے دلوں پر اثر کر سکے۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے، مجھے پھر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، ان سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ بات ہو رہی ہے یا وجیہن عند اللہ، اشوالن عند اللہ، اس کے بعد میں آؤں گا دینداری اور دین محوری کی طرف، اور اسی میں پھر دین الہی اور دین آباہی کی طرف اشارہ کرتا اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر جب انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں جب ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے وائرسز آ جاتے ہیں۔ ان وائرسز کو روکنے، ان وائرسز کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی معلومات کا ذخیرہ ہے، ڈیٹا ہے، اس کو خراب کریں۔ تو ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پروگرام انسٹال کریں جس کو کہتے ہیں اینٹی وائرس، یعنی وائرس کا دشمن۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، جیسے کوئی وائرس آتا ہے اس کو وہیں پکڑ کے گلا دبا دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر پھر بھی کوئی بچ بچا کے، کسٹم سے بچ بچا کے آ جائے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی نشاندہی کر دیتا ہے، اور پھر آپ سے تقاضا کرتا ہے ذرا اپنے کمپیوٹر کو ایک دفعہ اسکین کر لیں، مجرم پکڑا گیا۔ اب آپ نے جن اسکین کرنا شروع کیا، اور اسکین کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، وہ پکڑے میں آ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اینٹی وائرس ظاہر سی بات ہے کام کر رہا ہے نا، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو بھی اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اپ ڈیٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اپ ڈیٹ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی جو فائلیں ہوتی ہیں نا، وہ انٹرنیٹ کی مجازی ورچوئل دنیا میں ہوتی ہیں، وہاں سے آپ نے جیسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوئے، یہ آلریڈی خود بہت آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کا اینٹی وائرس اپ ڈیٹ ہو گیا، تب جو فرمائیے گا، اور پھر سے نئے سرے سے کام شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی اگر اپ ڈیٹ نہ ہو، تب جو فرمائیے گا، اپ ڈیٹ نہ ہو اور آپ نے مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کیا جس سے وائرسز آ گئے، تو آپ کے ڈیٹا کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت خداوند عالم کا وہ نورانی در حقیقت انٹرنیٹ ہے کہ جیسے ہی اہل بیت کی روحانی دنیا سے آپ کا رشتہ برقرار ہوتا ہے، ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خود بہت ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب مجلس آغاز ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے جو آئے تھے، بلکہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا، جو ہونا چاہیے تھا۔ تو بس
کوئی سلمان من اہل البیت کی منزل پہ آ جاتا ہے یا وجیہن عند اللہ کے ذریعے سے، یعنی صرف یہی نہیں کہ ہم ان کی شفاعت چاہتے ہیں بلکہ ہم تمہیں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، تو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر نظر آتے ہیں۔ بھئی اگر سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہو، ایک مومن جو دین پر عمل کر لے ایمان کے 10ویں درجے پہ آ جائے، تو جو سلمان کا والا ہوگا اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ سرکار نبی یہ کہتے ہیں، سرکار دو جا کہتے ہیں، اگر سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے تو سلمان کا مولا امیر المومنین بھی ہوگا، کل ایمان بھی ہوگا۔
روز محمد وال محمد،
وہ کل ایمان قرار پائے گا۔ کیوں؟ وہ وجہ الہی قرار پائے گا، وہ عین الہی قرار پائے گا۔ مل کے درود بھیجے
ایزان گرامی، یہ ہے دین کہ آپ کو وجاہت عطا کرتا ہے۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وجیہ ہوں آخرت میں بھی وجیہ ہوں، دنیا میں حسینیت پر عمل کر کے آخرت میں خود بخود ان کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ دنیا میں جو در حقیقت اہل بیت کی سیرت پہ چلے گا، قرآن پہ چلے گا، خود بخود نجات اسے اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ تو دینداری اور دین محوری، اللہ نے بھی کہا کہ دیندار، لیکن وہ دینداری تمہیں دین محور بنائے۔ دینداری کیا ہوتی ہے؟ عادت والی دینداری۔ دین محوری ہوتی ہے ہمیشہ دین کو مد نظر رکھنا، خدا کو مد نظر رکھنا۔ مثال میں دیتا ہوں تاریخ سے آپ کو، دیندار اور دین محور شخصیات کی۔ دیندار کون تھے؟ خوارج، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان، رات رات بھر قائم باللیل نماز شب پڑھنے والے، صائم بالنہار روزے رکھنے والے، متقی پرہیزگار خوف خدا سے گریہ کرنے والے، اتنے مقدس، اتنے مقدس کہ علی جیسی ہسی کو قتل کرنے کے لیے شب قدر کا انتخاب کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے قسم کر رہے، اتنے مقدس دیندار تھے۔ یہی وجہ جنگ صفین میں جب قرآن نیزوں پہ بلند ہوا، 400 کے قریب تاریخ میں لکھا ہے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، امیر المومنین نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے، بہک گئے، نہیں لا نحارب بالقرآن۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ آئینہ دیکھیں، آج آپ کو یہ خوارجی فکر، قومیں قبیلے مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قومیں مسخ ہو جاتی ہیں، ان کا کردار، ان کی صفات رہ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو آج مسلمانوں کو تحریک کر رہے ہیں، عیسائیوں کو تحریک کر رہے ہیں، یہ وہی خوارجی ہیں۔ ریش دراز، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ امامہ، تو کون لوگ ہیں؟ پہچانے ہیں؟ یہ دیندار تھے، عادت کی عبادت، عادت کی عبادت۔ اور دین محور کون؟ نافع، عمار یاسر، مقداد، سلمان، میثم تمار، بشیر ابن خضرمی، کون ہے یہ؟ یہ وہ چمکتے دمکتے تاریخ کے چہرے ہیں کہ جو آب حیات دین پی کر خدا محور ہوتے چلے گئے۔ بشیر ابن خضرمی کون ہے؟ نافع کون ہے؟ امام حسین کے دو صحابی کربلا میں موجود، شب عاشور جب امام ایک دفعہ رات کی تاریخ میں نکلے تو نافع امام کے پیچھے پیچھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ کر دے۔ امام متوجہ ہوئے، امام نے اشارہ کیا، سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ جاؤ اس طرف چلے جاؤ، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ دین محور جو ہوتا ہے نا، وہ پھر کعبے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ کعبے کے محافظ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تلاوت قرآن کرنے والے قاریوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ روح قرآن کے حامل امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بشیر ابن خضرمی کون ہے؟ امام کا صحابی، عاشور جنگ کربلا میں موجود۔ اس کے بیٹے کو کہیں اغوا کر لیا گیا اور اس سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ امام کے اصحاب نے امام سے کہا ایسا سا واقعہ ہوا ہے، کہا کہ اچھا بلاؤ۔ امام نے بلایا بشیر ابن خضرمی، کہا کہ میں نے سنا ایسا واقعہ ہوا ہے. جی مولا ایسا واقعہ ہوا ہے. امام نے اس کی رقم خطیر رقم دی اور یہ کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کرو. اب آپ جملہ سنیے، بیٹے کی محبت کتنی سخت ہوتی، جوان بیٹے کی محبت. جو اولاد والے ہیں نا انہیں معلوم ہے کہ جوان بیٹے سے محبت، 20-22 سال کا نوجوان آپ کے سامنے کتنا خوش ہوتے ہیں آپ کہ یہ میرا جوان بیٹا ہے. مولا نے رقم دی جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ. اس کا جملہ سنیے، دین محور تھا، دیندار نہیں تھا صرف، دین محور دیندار بھی ہوتا ہے لیکن دیندار صرف دیندار ہوتا، دین محور نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی عبادت ہی عادت کی ہوتی. اب بشیر ابن خضرمی کا جملہ سنیں اور اسے اپنے میں اور آپ اپنے دل پہ نقش کریں. اکلت نسبا حین ان فارغ، تو کہا مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں بیابان کے درندے مجھے زندہ زندہ چیر پھاڑ کر، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا مولا؟ اولاد کیا ایسی ہزاروں اولادیں آپ پر باں مل کے درود بھیجے عصمت محمد و آلہ. یہ دیندار تھے، یہ دین محور تھے. خوارج کون تھے؟ عادت کی عبادت. لا نحارب بالقرآن، قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. تو مولانا کہ یہ دھوکا ہے، جنگ کرو، میں علی کہہ رہا ہوں، دھوکا کھا گئے. اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روح قرآن سے آشنا ہوتے تو نہ قرآن سامس سے جنگ کرتے، نہ قرآن ناطق سے جنگ کرتے. لیکن یہ تو صرف اوراق کی قرأت کرنے والے تھے، روح قرآن سے واقف نہیں تھے. عزیزان گرامی، تو ہمیں دین محور بننا ہے. اور یہی سے در حقیقت دو اصطلاحیں سامنے آتی ہیں، ایک دین الہی ہے اور ایک دین آبائی ہے. ایک خالص دین ہے، ایک ناخالص دین ہے. اب خداوند عالم نے انسانیت کے لیے، توجہ فرمائیے گا، انسانیت کے لیے دین دیا تاکہ انسان معراج تک پہنچے، لیکن اس میں ناخالصیت آتی چلی گئی، آلودگی ملتی چلی گئی. جب نہر دریا سے نکل کر اپنا سفر شروع کرتی ہے تو پانی بہت صاف شفاف ہوتا ہے، اتنا صاف شفاف کہ آپ تہ میں موجود ہر چیز کو دیکھ سکیں. لیکن جتنا جتنا یہ نہر آگے بڑھتی جاتی ہے، آلودگی، کثافت اور دوسری قسم کی نجاستیں اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں. دین اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا، ناخالصیت یزیدیت کی شکل میں اپنا زہر گھولتی جا رہی تھی. اب یہاں ضروری تھا کہ ایک ایسا فلٹر سسٹم لگایا جائے کہ جس سے پانی صاف ہو جائے، آلودگی دور ہو جائے. اور وہ فلٹر عزاداری کا فلٹر ہے، وہ عزاداری امام حسین کا فلٹر ہے کہ جہاں آ کر حق حق ہو جاتا ہے، باطل باطل ہو جاتا ہے. خالص دین ناخالص دین سے الگ ہو جاتا ہے. بس کون سی چیز ہے جو ہمارے دین کو، ہمارے عقیدے کو، ہماری نظری کو خراب کر رہی ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمیں سے بچہ جو ہے مؤدب ہو، شریف ہو، نجیب ہو، پڑھا لکھا ہو، اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے. سورہ تحریم میں ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کسی صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے بچائیں؟ چار چیزیں رسول اللہ نے بتائیں، میری مائیں بہنیں اور وہ تمام حضرات جو صاحب اولاد ہیں، سنیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ دین ہماری نجات کے لیے آئے، کیسے بچا سکتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. بھائی اپنے آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ کہا کہ چار چیزیں انجام دو، اعمل الخیر، نیک کام کو عملی طور پر انجام دے کر دکھاؤ اولاد کو. باپ خود نماز نہیں پڑھا ہوتا، لیٹ پڑھ رہا ہے، بچے سے کہا بیٹا نماز پڑھو، بچوں کو بتائے گئے ابا جان ایسے ہی کہہ رہے ہیں. امام خمینی کے بارے میں ہے کہ ان کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، امام خمینی کی نماز اول وقت سے ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوئی. عملی طور پر. شہید مطہری کہتے ہیں کہ میرے والد, ان کے والد عالم دین تھے, کہ جب بھی میری صبح آنکھ کھلی میں نے اپنے والد کو بیدار دیکھا نماز شب میں. کون ایسے گھرانے میں شہید مطہری پیدا ہوئے؟ شہید مطہری وہ عالم دین ہے, وہ مجتہد ہے کہ جس نے اپنی زبان سے, اپنے قلم سے انسانیت کو دین سے آشنا کیا. اور یہی وجہ ہے اپنی شہادت سے دو روز قبل ایک دفعہ جب نماز شب کے بیدار ہوئے تو شدید قسم کا گریہ فرما رہے تھے. تو دودا نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا شدید گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے دیکھا میں اور امام خمینی مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, میں اور امام خمینی مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں, اور مسجد الحرام سے کعبے سے رسول اللہ نکل کر آئے, انہوں نے پہلے امام خمینی کو گلے لگایا, اس کے بعد میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا, اللہ اکبر, اور میں رسول اللہ کے بوسے کی گرمی کو ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. یعنی جب ماں باپ اتنے عظیم ہو تو اولاد ایسی بنتی ہے کہ رسول اللہ اس مجتہد کے زبان سے ادا ہونے والے جملوں تقریروں کی مہر تائید سب کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ والدین کا تربیت اولاد میں کیا کردار ہوتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں اولاد اچھی ہو, کبھی تھپڑ کے ذریعے سے, کبھی آنکھیں دکھا کر, کبھی مکہ دکھا کر, کبھی ڈانٹ ڈپٹ, کبھی انسلٹ کر کے, کبھی بے عزتی کر کے, نہیں اس طرح نہیں. اے اعمال الخیر, تم مجسم خیر بن جاؤ, تم نیکی کو خود عمل انجام دو, خود بہت تمہاری اولاد تمہارے نقش قدم پہ چلے گی. ہم سب چاہتے ہیں نیک اولاد ہو, لیکن چاہتے ہیں کہ خود بخود ہو جائے سارے کام, نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی, اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ آئیڈیل بننا ہوگا. دوسری چیز, وذکرہم باللہ, انہیں اللہ یاد دلاؤ. کیسے اللہ یاد دلاؤ؟ گھر میں صرف محفل میلاد کے منقبتے لگا دو. ایک ایسی خاتون میرے استاد کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میں نے بڑا دینی ماحول جو ہے وہ گھر میں بنایا ہے. کیا دینی ماحول بنایا ہے؟ صبح اٹھتے ہی تلاوت قرآن اونچی آواز میں, اس کے بعد منقبت, اس کے بعد پھر نوحے. یہ تو دینی ماحول نہیں, یہ کس کا دینی ماحول ہے؟ کہ میں نے تو یہ سنا کہ تلاوت قرآن ہونی چاہیے, قصیدے کا مقام اپنی جگہ, نوحوں کا مقام اپنی جگہ, اس سے بچے کی شخصیت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا کہ آپ 24 گھنٹے یہی سناتے رہے. نہیں, بچے کو کھیل کود کی ضرورت ہے, پارک کی ضرورت ہے, سیر و تفریح کی ضرورت ہے, اسے ٹائم دینے کی ضرورت ہے. آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بحران ہویت کا. بحران ہویت کیا ہے؟ یعنی شخصیت کا بحران. بچہ نہیں پہچانتا وہ کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے ہے, انسان کو نہیں معلوم. آج کا انسان اپنی شخصیت اور حقیقت سے غافل ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو پائے, بچہ نہیں معلوم. تربیت کا انداز ہماری یہ کیا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے آنکھیں دکھا دی, گھوسا مار دیا, بچوں کو ڈانٹ دیا, انسلٹ کر دی. ماہرین نفسیات دیکھتے ہیں بچے کی 80% شخصیت 8 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ نا سمجھ ہے, نہیں نا سمجھ نہیں ہے, بہت سمجھدار ہے, بہت ذہین ہے. اس کی بچپنے کا علم اور تربیت ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر. ہم کہتے ہیں بچہ سمجھدار نا سمجھ ہے, جناب جو بھی اس کے سامنے کرنا ہے کرو. نہیں, بچے کے سامنے جو بھی عمل کیا جائے گا تو کہا ذکر ہوں باللہ, خدا یاد دلو. خدا یاد دلو نہیں, گھر کا ماحول ایسا بناؤ. صرف ہر وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن سنانے سے یا منقبت سنانے سے, نوح قرآن سنانے سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی. جب بچے کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں, یہ جو اکثر میں کہتا ہوں بچہ آپ سے محبت چاہتا ہے, اور جب محبت نہیں ملتی, میاں بیوی کے درمیان فٹ بال بنا ہوا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ ادھر اٹھی ہوئی ہیں, ابا جان ادھر اٹھے ہوئے ہیں, تو بچہ کیا کرے گا؟ اب جیسے ہی کالج کی فضا میں قدم رکھے گا, یونیورسٹی میں جائے گا, کوئی بھی ہنستا مسکراتا چہرہ اسے نظر آئے گا کہ ہاں یہ میرے دل کا مرہم ہے, یہ میرے دکھ کی دوا ہے. گرفتار ہو جاتا ہے عشق و عاشقی میں. کیوں؟ اسے گھر میں تربیت نہیں ملی, گھر میں محبت نہیں ملی, گھر میں توجہ نہیں ملی. ذکرہم باللہ, اللہ یاد دلاؤ, یعنی اللہ سے مراد یعنی ماحول بناؤ ایسا, خود بھی عمل کرو. چونکہ ہم خود عمل کرنا نہیں چاہتے, جو خود نہیں بنے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سر پر تھوپ دے کہ تم یہ بھی بن جاؤ, یہ بھی بن جاؤ. نہیں, اولاد فوٹو کاپی ہوتی ہے والدین کی, کردار میں, صفات میں. سو فیصد نہیں لیکن کسی حد تک. تو ہماری تربیت کا انداز. اور تیسرا چوتھا نقطہ کیا دیا؟ وَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. پیار و محبت سے نیکی کا حکم دو, پیار و محبت سے برائیوں سے روکو, سمجھاؤ ان کو. اس طریقے سے دین در حقیقت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے. بس عزیز گرامی, دینداری اور دین محوری, ہمیں دین محور بننا ہے. دیندار خود بخود بن جائیں گے. دین محور یعنی ہمیشہ اپنے مولا کی مرضی کو مد نظر رکھنا. اب بات آئی تھی علم کی, تو ایک نقطہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں. درود بھیجیے محمد والے. علم لگاتے ہیں آپ, کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں یہاں پہ ایک مولا بھی رہتا ہے, مولا کا ماننے والا رہتا ہے, ایک عاشق حسین رہتا ہے, ایک محب اہل بیت رہتا ہے. یہ چھت پہ کیوں لگاتے ہیں علم؟ کہ اس گھر پر علم کا سایہ ہو. لیکن کیا علم چھت پہ لگانے سے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ اگر ماں پردہ نہ کرے, والد بچوں کے لیے اچھا ماحول فراہم نہ کرے, تو اس علم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس گھر پر علم کی حکومت ہونی چاہیے اور اس دل پر علمدار کی محبت ہونی چاہیے. علمدار کی محبت, یہ جو ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر لوگ آفس جاتے ہیں تو علم کو دیکھتے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا الفضل العباس. اس علم کے ذریعے سے, علم نشانی ہے حقیقت تک پہنچانے کے لیے, وفا کے امام تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. کتنا ہی خوبصورت دن ہو وہ کہ جب عباس کے نام سے اس کے سلام سے دن کا آغاز کیا جائے علم کو دیکھ کر. تو در حقیقت وہ اکثر, میں جب زمانۂ طالب علم میں قم میں تھا تو وہاں پر اکثر لوگ آتے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھو جو حضرات گئے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جن کو ابھی تک کی توفیق حاصل نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق مرمت فرمائے کہ وہ ادوات عالیات کی زیارت کریں. ایسے الہی امین کہیں گے تو یہ تو چھت سے بھی اوپر نہیں جائے گی. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. جو ہماری دعائیں قبول ہوئی تھی اس میں سے ایک وجہ یہ کہ مردہ دل سے کہتے, خود نہیں پتا ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں. جس کو میں کہتے تھے سر کھو جاتے, پیر کھو جاتے, ایس ایم ایس کرتے الہی آمین الہی آمین کر رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ تو اوپر یہاں سے بھی اوپر کی جائے گی. زندہ دل سے دعا کرو, یقین کے ساتھ دعا کرو. معصوم فرماتے ہیں تو اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ انگوٹھی جو مس کر کے لاتے ہیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمود حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان مارکت العرا تالیف ہے آپ کی تفسیر المیزان. آپ کے روزے کا افطار جناب فاطمہ معصومہ قم کی زری کے بوسے سے ہوتا تھا. دیکھیے عرفا جو تھے, علماء جو پہچانتے ہیں, زری سے بوسہ لیتے تھے اس کے بعد افطار فرماتے. کہتے ہیں میرا افطار ہی یہی ہے. قدر منزلت دیکھیں. ہم چونکہ جہالت میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اہل بیت کے ہم سے زری کو چن کے آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھو گا کوئی تسبیح مس کر کے لا رہا ہوتا ہے, کوئی انگوٹھی مس کر کے لا رہا ہوتا ہے, کوئی کفن مس کر کے لا رہا ہوتا ہے. اب آپ نے کہا جناب کربلا سے تسبیح دے. نہیں جناب میں تو بڑے رش میں گیا تھا, بڑی جم میں غفیر تھا. اچھا انگوٹھی دے دو بھائی ہمیں. نہیں میں تو مس کر کے لایا ہوں. وہ اگر انگوٹھی کھو جائے کتنا افسوس ہوگا. پھر جناب 50,000-60,000 خرچ کریں کربلا جائیں, تسبیح کھو جائے. عزیزان گرامی, تسبیح مس کی ہوئی کھو سکتی ہے. توجہ فرمائیے گا, بس آخری نقطہ. مس کی ہوئی تسبیح کھو سکتی ہے, مس کیا ہو رمال کھو سکتا ہے, مس کی ہوئی انگوٹھی کھو سکتی ہے, لیکن جس دل میں نور اہل بیت آ جائے وہ کبھی مر نہیں سکتا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اس دل کو نورانی بنانا ہے, اس دل میں نور اہل بیت ڈالنا ہے, اور جس دل میں نور اہل بیت آ جائے وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے حسین کی درسگاہ, کہ یہاں اپنے مزاج کو, اپنی تقدیر کو, اپنی سرنوشت کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرو. یہاں حر آتا ہے تو حر علیہ السلام ہو جاتا ہے, یہاں کالا حبشی غلام آتا ہے جون علیہ السلام ہو جاتا ہے. بس آج اس کو پرسا دینا ہے کہ جو اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکے. شرکت الحسین ام المصائب، کیا وجہ ہے؟ کتنی محبت ہے جناب زینب کو اپنے بچوں سے؟ صاحبان اولاد یہاں جمع ہیں، خصوصاً میری مائیں بہنیں، ماؤں کو بہت زیادہ قربت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، خصوصاً وہ زمانہ کہ جب بچے نوجوانی کی سن میں قدم رکھ رہے ہوں، جوانی کی دہلیز سے پہنچ چکے ہوں، تو ایسے وقت بچوں کی معصومیت بہت زیادہ والدین کو تڑپاتی ہے. تو یہی وجہ ہے جناب عبداللہ نے اون و محمد کو جناب زینب کے ساتھ کیا تھا. زینب آپ جا رہی ہیں، اون و محمد میری نمائندگی کریں گے. بس یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب آئی، ہر بی بی خیمے میں بیٹھ گئی، اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. کہیں قاسم کو تیار کیا جا رہا تھا، کہیں زینب اون و محمد کو تیار کر رہی تھی. بیٹا دیکھو کل عاشور کا دن ہے، کل تمہارے امام وقت پر، تمہارے امام جان پر بہت کڑا وقت ہے. دیکھو زینب کو شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر اپنے بابا پر جان نثار کرنے میں تم پہ سبقت لے جائیں. بچوں نے کہا مادر گرہ میں آپ سے وعدہ ہے. نہیں بچوں نے کہا مادر گرہ میں آپ سے وعدہ ہے، آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے علی زہرا کے سامنے. اللہ اکبر. بس جناب زینب نے وعدہ لیا، ایک خیمے میں اور باپ اپنے جھولے کے ساتھ بیٹھی ہیں، ششمہ علی اصغر ہر ماں کو تیار کر رہی نا، علی اصغر کو کیسے تیار کیا ہوگا. انشاءاللہ یہ شب عاشور کے مسائل ہیں، وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آئیے آج اس کو بوسا دیں جو اپنے بچوں کے لیے نہیں ہوگی. آج اس کا روزہ ظلم کی زد میں ہے. اللہ اکبر. بس صبح عاشور بلند ہوئی، ایک ایک کر کے اصحاب جب شہادت نوش کر رہے ہیں، بار بار زینب دیکھ رہی ہیں کیا انہوں محمد ابھی موجود ہیں. ایک دفعہ بلا کے پوچھا کیا بات ہے کہ تم ابھی تک موجود ہو، زندہ ہو؟ کہا کہ مادر گرامی ہمارے ماموں جان اجازت نہیں دیتے ہمیں رنگ جانے کی. بس ایک دفعہ جناب زینب اور امام حسین کے جب سامنا ہوا، کہا کہ بھیا آپ انہیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عبداللہ کی اور تمہاری نشانی کو اپنے سامنے تڑپتا ہو دیکھوں؟ کہا کہ عبداللہ نے خود اجازت دی ہے. اے بھیا، ارے روز قیامت جب ماں فاطمہ زہرا سوال کرے گی، ارے میری ہاتھوں سے میری کمائی جب میرے سامنے موجود ہوگی تو مجھے شرمندگی ہوگی. ارے تم نے میرے حسین کے لیے کیا کیا؟ بھیا مجھے شرمندہ نہ کرنا. بس یہ کہہ کے امام نے سر جھکا لیا. ہاں عزاداروں، کربلا کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ تھی، ایک مصائب یہ تھے کہ جناب حضرت عباس شہیدوں کو جو جا رہے تھے، مجاہدوں کو تیار کرتے تھے، لیکن حضرت عباس کے مصائب بھی بڑے عجیب تھے. جب ان دو بچوں کو لایا گیا تو قد اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی ذرہ ان کے جسم پہ پورے نہیں آتی تھی، سر کے خور جو تھے اتنے بڑے تھے کہ بچوں کے سر پہ نہیں آتے تھے. نہ جانے کس مظلومیت سے عباس علمدار نے اون و محمد کو تیار کیا. ماں نے کہا بچوں ذرا میرے پاس آؤ. ایک دفعہ ماں کے پاس آئے، کہا کہ وعدہ یاد ہے نا، دیکھو پانی کی طرف رخ نہ کرنا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی. اجرکم اللہ، ارے خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. اور محمد پوچھے نہیں منا، اور میں اسرا میں قبضہ کیا اور کہا ہم حیدر کرار کے خاندان سے ہیں. یہ کہہ کے حملہ کیا، لیکن ہم پھر نار کیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی، جناب زینب دیکھ رہی ہیں خیمے سے، داد شجاعت دے رہی ہے، ہاتھوں کو بلند کر رہی ہے، خود بندہ زینب کو شرمندہ نہ کرنا، زینب کی قربانی کو قبول کر. اجرکم اللہ، ہاں زیارت آئے گی، آپ زیارت کیجئے گا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی، چاروں طرف سے حملہ ہوا. بچوں نے کہا مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے. ارے حسین بادل نہ خاصہ آئے، جنازے لے کر آئے. جناب روایات میں ملتا ہے، مختلف میں
ملتا ہے جب بھی کسی شہید کا جنازہ آتا تھا جناب زینب پڑھ کر حسین کا استقبال کرتی تھی، مگر جب آن محمد کے جنازے آئے تو بی بی نہیں آئی۔ ہاں یہ وہ بی بی ہے ایک جب ایک دفعہ کارواں چلا کان محمد اپنا حق ادا کر دیا، بی بی نے گریہ نہیں کیا، بی بی نے گریہ نہیں کیا، ابھی رک جانا، ابھی زیارت مت لے کے آنا، ابھی پرسہ دینا باقی ہے، بس عزادارو ایک دفعہ جب تبرکات مل رہے تھے ایک ایک بی بی آتی اپنے وارث کا سن لیتی، ایک دفعہ قید خانے میں دو سروں کو لا کے رکھا گیا تو اس نے کہا کیا ان کی ماں نہیں ہے، کیا وہ خیمے میں جل کے مر گئی تھی؟ ایک افسر آگے بڑھی اور کہا نہیں نہیں ارے میری شہزادی کے آقا زادے ایسا نہ کہو، بس ننے سروں کو دیکھا سینے سے لگایا۔ اور ایک دفعہ جب کارواں واپس پہنچا تھا جب گھر پہنچی زینا ارے دو ننے ننے مسلوں پر نگاہ پڑی، ضبط کا دامن چھوٹا، ایک دفعہ زاروں کا تار رونا شروع کیا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ تشریف لائے، ایک کہا کہ زینب میں نے سنا ہے کہ آپ نے گریہ نہیں کیا بچوں پر، کہا کہ وجہ کیا ہے، کیا میری قربانی قبول نہ تھی؟ کہا